اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا. اس مبارک دن کی برکت کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں جمعہ کی نماز کے لیے اول وقت میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. جو موضوع اس وقت جمعہ کی خطاب میں چل رہا ہے وہ ہے شکر اور صبر. ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم کے اعتبار سے یہ بات چل رہی ہے کہ بندہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, عجیب عربی والا عجیب, یعنی بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے, دل کو لبھانے والا ہے. کہ بندہ مومن کو جب کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا اور نعمت کے حصول پر, اس کے استعمال پر اللہ کا شکر ادا کر کے اس کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتے. اسی طرح بندہ مومن پر جب کوئی ناخوشگوار حالات آتے ہیں, کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی تکلیف آتی ہے, تو وہ بندہ مومن صبر کرتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر صبر کر کر ڈٹ جاتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آزمائش پر صبر کے نتیجے میں اس کے درجات کو بلند فرما دیتا. تو انشاءاللہ آج جو موضوع زیر مطالعہ ہے وہ ہے صبر اور اس کے مختلف اقسام اور اس کے مراحل. سواد بارا صابرا یصبرو صابرن, قرآن حکیم کی بہت ہی مشہور اصطلاح ہے. قرآن حکیم میں جگہ جگہ صبر کا تلقین, صبر کی تلقین کی گئی ہے. پھر خاص طور پر دعوت و تبلیغ کے دوران, جہاد کے دوران, دین کی اقامت کے دوران صبر کے مراحل کا تذکرہ کیا گیا. لہذا صبر بنیادی طور پر ایک کیفیت کا نام ہے, ایک رویے کا نام ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے, کوئی مصیبت آئے, تو اسے انسان ڈٹ جائے, استقلال کے ساتھ, صبر کے ساتھ, پیشنس کے ساتھ اس کو برداشت کرے اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید کے ساتھ اس پر صبر کرے. لہذا کسی مصیبت میں دل کا جم جانا, ڈٹ جانا, استقلال کا مظاہرہ کرنا, یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. لہذا صبر کی تین موٹی موٹی اقسام اگر ہم ذہن میں رکھیں تو بات اور واضح ہو جائے گی. پہلا صبر کہلاتا ہے صبر علی المصیبہ. صبر علی المصیبہ کے معنی مصیبت پر صبر کرنا. دوسرا کہلاتا ہے صبر علی الاطاعہ, یعنی صبر کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کے لیے. اور تیسرا کہلاتا ہے صبر عن المعصیہ, اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے نافرمانی سے بچنے کے لیے صبر, معصیت سے بچنے کے لیے صبر, گناہ سے بچنے کے لیے صبر. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن حکیم کی بڑی اہم اصطلاح ہے, لہذا مختصراً ہم سمجھتے ہیں کہ صبر کے مراحل کب اور کس طرح آتے ہیں. دیکھیں, جب بندہ مومن دین پر عمل کی کوشش کرتا, اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے, شریعت کے مطابق, تو جگہ جگہ اس کو آزمائشیں سننی پڑتی ہیں, آزمائشیں آتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے اگر ہم استفادہ کریں تو مکی دور پورا کا پورا صبر پر مشتمل ہے. جب آپ نے دین کی دعوت کا آغاز کیا تو آپ پر الزامات لگے, آپ کو مجنون کہا گیا, شاعر کہا گیا, کذاب کہا گیا, لیکن قرآن حکیم بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس موقع پہ جو ہدایات جاری کیں وہ کیا تھیں. سورہ مزمل میں بڑی پیاری آیات ہیں, وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صبر کیجئے, جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ان کو کہنے دیجئے اور بڑا خوبصورتی سے صبر کیجئے. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا, اور بہت خوبصورتی کے ساتھ ان سے علیحدہ ہو جائیے. لہذا آپ کو طائف کے میدان میں پتھر بھی مارے گئے, پاگل بھی کہا گیا, مجنون بھی کہا گیا, لیکن اللہ کی طرف سے صبر کی ہدایات بھی تھی. لہذا یہ پورا ایک چیپٹر ہے, اس پہ انشاءاللہ آئندہ کبھی بات کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ میں صبر کے مراحل کب کب کیسے کیسے آئے, اور خاص طور پر جہاد کے مرحلے میں, قتال کے مرحلے میں جب صبر آتا. پہلے نمبر پر آج جس صبر کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے صبر علی المصیبہ, یعنی مصیبت پر صبر کرنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مصیبت کسے کہتے ہیں؟ اصابہ یصیب مصیبتن کے معنی ہوتے ہیں ایسے حالات جو انسان پر باہر سے وارد ہو رہے ہوں, جو انسان کے اختیار میں نہ ہوں. تو ایسے حالات اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں. ہم عام طور پر مصیبت برے حالات کو کہتے ہیں, ورنہ ٹرم کے اعتبار سے, اصطلاحی اعتبار سے مصیبت ہر طرح کے حالات جو آپ پر وارد ہو رہے ہوں, وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں. تو قرآن حکیم بتاتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے, ناخوشگوار حالات آتے ہیں. قالوا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. لہذا مصیبت پر صبر, مصیبت وہ حالات ہوتے ہیں جو ناخوشگوار ہوں. مثلا صبح بندہ سو کر اٹھا, اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ گئی, اور بیماری بھی کوئی سیویئر نوعیت کی, فالج آ گیا, ہارٹ اٹیک آ گیا, تو انسان خود تو صبر کرتا ہی کرتا ہے, اس کے گھر والوں کو بھی صبر کرنا پڑتا ہے, اس کے ساتھ جو متعلق لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی صبر کرنا پڑتا ہے. تو مصیبت فزیکل بھی ہو سکتی ہے, فائنینشیل بھی ہو سکتی ہے. خدا نہ خواستہ کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا, کوئی ڈکیتی ہو گئی, کوئی اللہ نہ کرے گھر میں آگ لگ گئی, فیکٹری میں آگ لگ گئی, تو یہ وہ حالات ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں, جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. البتہ بندہ مومن کے اختیار میں کیا ہے؟ ایسے حالات پر دو طرح کے رویے ہو سکتے ہیں. ایک رویہ ہے شکوہ کیا جائے, ادھر ادھر بات کی جائے, شکوے شکایتیں کی جائیں. بعض لوگ تو شکوے اللہ سے بھی شکایت شکوے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بندہ مومن کا معاملہ کیا ہے؟ بندہ مومن شکوہ کرنے کے بجائے صبر کرتا. بڑا پیارا واقعہ آتا ہے حدیث مبارکہ میں, روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا, آپ کے علم میں ہوگی یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین صاحبزادے تھے, تینوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا. البتہ جب انتقال ہو رہا تھا تو بلایا گیا نبی کریم کو علیہ الصلوۃ والسلام, آپ نے اس معصوم بچے کو اپنی گود میں لے لیا. جیسے ان کی جان کنی کا وقت آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب ظاہری بات ہے یہ آنسو فطرت ہیں, فطرت کے طور پر تھے کہ مصیبت میں آنسو آ گئے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً سوال کیا, اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں, میرا دل مغموم ہے اللہ کے اس مصیبت پر, اللہ کی طرف سے آنے والی اس پریشانی پر ہمارا دل مغموم ہے, لیکن زبان سے ہم وہی بات کہیں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے. لہذا میں نے عرض کیا تکلیف دہ عمل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اسی طرح حضرت حمزہ کا جب انتقال ہوا, حضرت حمزہ کی شہادت آپ کے علم میں حضرت غزوہ احد کے موقع پر ہوئی, اس حال میں ہوئی کہ آپ کے جو جسد خاکی تھا اس کا کلیجہ چبایا گیا تھا, اور اللہ کے نبی شدید محبت کرتے تھے حضرت حمزہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے چچا بھی تھے, دور شریک بھائی بھی تھے. لہذا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور الفاظ بھی روایات میں موجود ہیں کہ حضور نے فرمایا اے حمزہ تیرے لیے تو یہاں کو رونے والے بھی نہیں. مراد یہ ہے کہ اتنی بڑی مصیبت آئی. پھر حضرت جعفر بن ابی طالب کا جب انتقال ہوا, تو نبی جب شہادت ہوئی بلکہ, تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے گھر والوں کے پاس گئے, آپ کے بچوں کو گلے سے لگایا, اور آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں, اتنی شدید شدت کے ساتھ آپ کے گلے سے آواز آ رہی تھی رونے کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت پر رونا یہ بالکل فطرت کے ساتھ ہے, البتہ زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکالے جائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے. تو مصیبت بیماری کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے, فائنینشیل کرائسس بھی ہو سکتے ہیں, کسی کا انتقال بھی ہو سکتا ہے. البتہ بندہ مومن, بڑے پیارے الفاظ ہیں, مجھے یاد آ گئے کہ میرے بھائی کا انتقال ہوا تھا, کل رات کو بھی اتفاق سے میرے بھائی کا انتقال ہوا, اس سے پہلے بہت 15 سال پہلے گن شاٹ ہوا تھا, میرے بھائی کا انتقال ہوا. تو جب ہم نے والد محترم کو یہ خبر دی, 3-4 بجے کے قریب وہ سو رہے تھے, جب خبر دی تھی ناصر کا انتقال ہو گیا, تو ان کی زبان پر الفاظ تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. تب احساس ہوا کہ یہ کلمات جو قرآن حکیم بیان کرتا ہے یہ محض کلمات نہیں ہیں، یہ رویے ہیں. جب مصیبت آتی ہے تو بندہ مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ بڑی سی بڑی مصیبت آ جائے، یہ الفاظ ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہیں ہی اللہ کے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ مصیبت کون سی ہمیشہ کے لیے تھی؟ یہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے تو ہیں ہی نہیں، ہم تو ہیں ہی اللہ کے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا. بہرحال اس پہ الفاظ کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ خوش نصیب لوگ وہ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ صبر کرتے ہیں تو انہی لوگوں پر، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہی لوگوں کی طرف پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں بھی ہیں، رحمت بھی ہیں. واولئک هم المهتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو اللہ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ پاک ہمیں ہر مصیبت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مصیبتیں بعض اوقات اللہ کے قریب بھی کر دیتی ہیں. ایک شخص نافرمانی کی زندگی گزار رہا تھا، غفلت کی زندگی گزار رہا تھا، اچانک کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آ گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی بری خبر سنی. اگر بندہ مومن ہوگا تو فوراً کس کی طرح متوجہ ہوگا؟ فوراً اللہ کی طرح متوجہ ہوگا، اپنے اعمال کی طرف دیکھے گا کہ یہ مصیبت میری بدعمالیوں کی وجہ سے تو نہیں آئی. بعض اوقات انسان پر مصیبتیں بدعمالیوں کی وجہ سے بھی آ جاتی ہیں، توجہ دلانے کے لیے آتی ہیں کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو. پوری پوری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا. تو بہرحال اگر مصیبت میں اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، اپنی غلطیوں کا احساس کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، تو یہ مصیبت فائدے کی شے یا خراب شے؟ یہ مصیبت تو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہو گئی نا. تو بہرحال مصیبت پر صبر کرنا یہ سب سے پہلی صبر کی قسم کہلاتی ہے. دوسری کہلاتی ہے صبر علی الاطاعہ، یعنی شریعت کے احکامات کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق صبر کرنا، اطاعت پر صبر کرنا. اس حوالے سے نوٹ کیجئے، شریعت کے احکامات میں اللہ پاک نے پانچ وقت باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. اب ایک شخص تعیہ کر لے، فیصلہ کر لے کہ میں نے جماعت سے نماز پڑھنی ہے، کیا خیال ہے مشکل آئے گی یا نہیں آئے گی؟ خاص طور پر کون سی نماز؟ سردیوں میں کون سی نماز؟ سردیوں میں عام طور پر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ دو نمازیں منافقین پر بہت بھاری ہیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز. اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے، اندازہ ہو کہ اس میں کتنا اجر و ثواب اللہ پاک نے رکھا ہے، تو گھسٹ گھسٹ کر آئیں لیکن مسجد میں آ کے نماز پڑھیں. تو اطاعت پر صبر کرنا، اللہ کی بندگی پر صبر کرنا، پانچ وقت نماز پڑھنے کے لیے صبر کرنا. اسی طرح انشاءاللہ اس مرتبہ روزہ تو کچھ بہتر حالات میں آئے گا اللہ نے چاہا تو. پہلے دعا بھی کر لیجیے اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دے. لیکن اس مرتبہ نسبتاً موسم ذرا بہتر ہوگا انشاءاللہ، لیکن پانچ چھ سال پہلے، دس سال پہلے جون جولائی میں جب روزے آ رہے تھے تب انتہائی مشقت والے روزے تھے، خاص طور پر انٹیریئر سندھ میں جو ٹیمپریچر تھا، پھر سعودی عربیہ وغیرہ میں جو ٹیمپریچر تھا. بہرحال مشکل میں روزہ رکھنا ایک صبر کا کام ہے، روزہ تو نام ہی صبر کا ہے. تو شریعت کے احکامات کے مطابق اطاعت پر صبر کرنا، نماز کے لیے، روزے کے لیے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے. پھر سب سے بڑا جو ایک آئیکن ہے صبر کا، وہ حج ہے. حج کا پورا صبر، حج کا صبر ہی صبر. وہاں تو وہ کہتے ہیں حاجی صبر، حاجی صبر. انسان کچھ نہ بھی کرے تب بھی مشقت آتی ہے. تو مشقت پر صبر کرنا، شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے صبر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ. اسی طرح تیسرے نمبر پر جو صبر کہلاتا ہے، وہ کہلاتا ہے صبر عن المعصیہ، معصیت پہ صبر کرنا، گناہ سے بچنے کے لیے صبر کرنا، اپنے آپ کو روکنا، تھامنا، بریک لگانا نافرمانی کے لیے. اس میں خاص طور پر دو یا تین چیزیں جس طرح توجہ دلانا چاہوں گا، خاص طور پر جو بہت مشکل کام ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، ینگسٹرز کے لیے صبر کرنا. خاص طور پر یہ جو میڈیا ہے، اسکرین ہے، اب اسکرین بعض اوقات اچھی چیز تو ہے، پازیٹو چیز ہے، ہر انسان کے ساتھ ہے، ہماری ضروریات زندگی میں سے ایک شامل. لیکن خود سوچئے اسکرین پر اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے. خاص طور پر سوشل میڈیا، یہ اچھے اچھے سمجھدار لوگ بھی اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں فیس بک پر، واٹس ایپ پر، اور دنیا بھر کے جو آئیکن بنائے ہوئے ہیں. خاص طور پر ایک چھوٹی سی بیپ بجتی نہیں ہمارا ساری کنسنٹریشن لوز کر دیتی ہے. میرے پاس بھی موبائل ہے اور میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہوں، لنک بھی موجود ہے، تو جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہو رہی ہیں وہ میسج پر آ رہی ہیں. تو انسان ساری کی ساری کنسنٹریشن لوز ہو جاتی ہے. بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں جیسے ہی آئیں اپنا موبائل فون سائلنٹ پہ نہ کریں, آپ نے موبائل فون کو آف کر دیجئے. آف کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ سائلنٹ پر بہرحال میسیجز تو آتے رہتے ہیں. پھر اسی طرح سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, یہ تو سمجھیے کہ شیطان کی وہ ایسی آنت ہے کہ جس میں انسان چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے انوالو ہو جاتا. اور خاص طور پر یہ جو فیس بک یا جو سوشل میڈیا کے لوگیتھرم بنائے ہیں, خاص طور پر ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں اچھی طرح, یہ تو بنائے گئے اسی طرح کہ انسان کو بزی کرو, مصروف کرو, اور اللہ سے, رسول سے, آخرت سے غافل کر دو. تو اس بات پر صبر کرنا کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے لیکن صرف اللہ رسول کے احکامات کے مطابق, اور یہ آسان کام نہیں ہے. جیسے میں نے عرض کیا, ٹیکنالوجی چاہے 7 انچ کی اسکرین ہو یا 70 انچ کی ہو, کس کے قبضے میں ہے؟ 70 انچ کی اسکرین سمجھتے ہیں جو گھر میں اتنی بڑی سی لا کر لگائی ہوئی ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست ہے, کہنے لگے ورلڈ کپ کا فائنل آ رہا ہے یار, اسکرین خریدنی ہے. میں نے کس چیز کے لیے؟ یعنی بڑی اسکرین پہ میچ دیکھنے میں مزہ آتا ہے نا. انا للہ و انا الیہ راجعون, پورے خاندان والوں کو بلا رہے ہیں, دعوت ہو رہی ہے, سب مل کے اسکرین پر دیکھ. تو میچ کے علاوہ اور کیا آتا ہے اسکرین پر؟ میچ کے علاوہ بھی بے شمار ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جو بے حیائی پر, فحاشی پر مبنی ہیں. اور گھر میں اسکرین لگانے کا مطلب کیا ہے؟ گھر میں جتنی بد نظری ہو رہی ہے, چاہے میں کروں میرے بچے کریں, جتنی بد نظری ہوگی اس کا ذمہ دار سربراہ خاندان ہے, کیونکہ سربراہ خاندان کی مرضی سے, اس کے پیسے سے وہ اسکرین گھر میں لگی ہوئی ہے. تو اگر ہم اس کا پازیٹو استعمال نہیں کر سکتے تو اس کو کنٹرول تو کریں, کم از کم چیک اینڈ بیلنس تو لگائیں, سب کے سامنے بیٹھ کر ہم دیکھیں. اور ہر چیز دیکھنے کی نہیں ہوتی, سننے کی نہیں ہوتی, ایک لمیٹڈ ٹائم کے ساتھ لمیٹڈ چیزیں ہیں جو کہ دیکھی سنی جائیں. بہرحال اس کا استعمال اگر بہت ضروری ہے تو لمیٹیشنس کے ساتھ کیا جائے. اور ہمارے یہاں تو باقاعدہ اس پر شرط بھی ہے کہ باوضو ہو کے کیا جائے. باوضو ہو کے کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ کم از کم اس بات کا احساس ہوگا کہ آپ باوضو ہیں, بد نظری سے بچیں گے. اور بہرحال بد نظری چاہے فزیکلی کی جائے یا اسکرین پہ کی جائے, بد نظری ہے. تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں ہر مصیبت سے, ہر معصیت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اس میں بھی دلچسپ بات یہ ہے, یہ لطیفے نہیں ہیں, یہ پریکٹیکل باتیں بتا رہا ہوں. دلچسپ بات یہ ہے کہ گھر میں بد نظری سے بچ رہے ہوتے ہیں, یار بیوی کیا کہیں گی, بچے کیا کہیں گے, آفس میں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا, یا ایسی جگہوں پر جہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں پر سب کچھ چل رہا ہے. تو یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے, اللہ کا خوف. اللہ تعالی ہماری ہسٹری کو بھی جانتا ہے, ہمارے معاملات کو بھی جانتا ہے. اسی طرح خاص طور پر سب سے بڑا گناہ جو اس وقت معاشرے میں موجود ہے وہ کیا ہے, جس کی وجہ سے نمازیں برباد, جس کی وجہ سے سارا ارکان اسلام کی قبولیت ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے, وہ ہے حرام خوری. بد نظری کی گناہ سے انسان بچتا ہے لیکن حرام خوری سے نہ بچ سکے, اللہ نہ کرے کوئی ایسا ذریعہ آمدنی اختیار کر لے جس کی وجہ سے سارا مال ہی حرام کا ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ حرام خوری ہے. اب انسان بجائے دوسروں کو دیکھنے کے اپنی زندگی کا جائزہ لے, اپنا مال دیکھے کہ میرا سورس آف انکم حلال ہے یا نہیں. اس حوالے سے حدیث سن لیجیے. حدیث سناتے مجھے بہت ڈر لگتا ہے, کافی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ اتنے شدت کے ساتھ اللہ کے نبی نے انٹینسٹی کے ساتھ اس کو کیا قرار دیا. حضور نے فرمایا ایک شخص ہے کہ جو بیت اللہ کے لیے نکلا ہے گھر سے, مسافر ہے, اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگا. پھر یہ کہ بیت اللہ میں پہنچ کر ملتزم سے چمٹ گیا ہے. ملتزم خانہ کعبہ کی وہ جگہ ہے جہاں پر اگر کوئی شخص پہنچ جائے, چمٹ جائے اور دعا کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو وہ دعا لازمن قبول ہوتی ہے. اب دو انتہائی جمع کی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام, مسافر کی دعا, اور مسافر بھی بیت اللہ کا مسافر, اور بیت اللہ میں پہنچ کر خانہ کعبہ سے چمٹ کر ملتزم سے پہنچ چپک کر دعا کر رہا ہے, اور دعا بھی اللہ سے کر رہا ہے, کسی بت سے نہیں, کسی شرک سے نہیں, شرک نہیں کر رہا, پکار رہا ہے اے رب اے رب, اے میرے رب اے میرے رب. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے؟ حضور نے فرمایا اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو, اس نے جو کھایا وہ حرام کا, جو پیا وہ حرام کا, یہاں تک کہ جو اس کا گوشت بنا وہ حرام غذا سے بنا, اور اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیا کہ جو حرام غذا سے بنا ہو. اب یہ حدیث سن کر گھبراہٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اس لیے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے سورس آف انکم میں کسی بھی اعتبار سے حرام چیز تو شامل نہیں ہے. مثال کے طور پر ٹائم پورا نہیں کر رہے, سیلری ہم پوری لے رہے ہیں ٹائم پورا نہیں کر رہے, یا ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں, رشوت لے رہے ہیں, خدا نہ خواستہ اکاؤنٹ ہی حرام کا کھولا ہوا ہے, بینک اکاؤنٹ کھولا ہوا لیکن پی ایل ایس اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے, پی ایل ایس اکاؤنٹ پر ملنے والا پروفٹ اس کو پروفٹ سمجھ رہے ہیں جبکہ 100% وہ سود ہے, حرام ہے. جو پی ایل ایس اکاؤنٹ دھوکہ تھا ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جو بنا ہے, سارے علماء کرام نے یہ بات بتایا کہ پی ایل ایس پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ, یہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہے ہی نہیں, یہ تو سود ہے, یہ تو حرام ہے سیدھا سیدھا. اگر میرا اکاؤنٹ پی ایل ایس ہے اور پی ایل ایس اکاؤنٹ پر میں سود کھا رہا ہوں یا اپنی اکانومی اپنے معاش میں اس کی پرواہ نہیں کر رہا, تو بہرحال اس حوالے سے بھی توجہ دینی چاہیے. مجبوراً اگر اکاؤنٹ کھولنا پڑے, مجبوراً کا مطلب سیلری اکاؤنٹ ہے, ٹرانزیکشن کرنے پڑتی ہیں مجبوراً, تو پی ایل ایس اکاؤنٹ کے بجائے کون سا اکاؤنٹ کھولیں؟ کرنٹ اکاؤنٹ کھول لیجیے, وہ بھی اس استغفار کے ساتھ کہ ہمارا پیسہ جو بینک میں رکھا ہوا ہے, چاہے ہم نے سیفٹی پوائنٹ ہے اسے رکھا ہو, اس پر بھی استغفار لازم ہے, کیونکہ آپ تو سود نہیں لے رہے لیکن آپ کے پیسے کو بینک استعمال کر رہا ہے, وہ ٹرانزیکشن کر رہا ہے, اسے پروفٹ, اس سے سود کھا رہا ہے. تو بہرحال بہتر تو یہی ہے کہ اکاؤنٹ نہ کھولا جائے, لیکن اگر مجبوری میں کھولا گیا تو وہ کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں. کرنٹ اکاؤنٹ میں نہ سود ہوتا ہے, نہ زکوٰۃ کا معاملہ ہوتا ہے, اور ٹرانزیکشن بھی کرنٹ ہوتی ہے, وہ عام طور پر ٹریڈرز کے لیے ہوتا ہے, بزنس کمیونٹی کے لیے ہوتا ہے. تو ہمیں چیک یہ کرنا ہے, بجائے ہم دوسروں کو دیکھیں, چیک یہ کرنا ہے کہ ہمارا سورس آف انکم کیا ہے, ہمارا ذریعہ آمدنی حرام تو نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے. اب اس میں پہلے سورس ہے, مفتیوں سے جا کے پوچھتے ہیں یہ حلال ہے حرام ہے. ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے, اپنے دل سے پوچھ مفتی سے نہ پوچھ, یہ دل سب سے بڑا مفتی ہے, یہ بہت کچھ بتا رہا ہوتا ہے کہ حرام ہے حلال ہے. جہاں ڈاؤٹ پیدا ہو گیا سمجھ لیں کوئی گڑبڑ ہے, تبھی تو مفتی کے پاس جائیں گے نا. بہرحال مفتی صاحب سے پوچھ بھی لیجیے, رائے بھی لے لیجیے, بہت سارے لیٹسٹ معاملات ہیں جس میں مفتیان کرام ابھی رائے بنا رہے ہیں, لیکن ایک شعور ہونا چاہیے, کانشیسنیس ہونی چاہیے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا, آپ خود بھی بچاؤں گا, اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤں گا انشاءاللہ, اور حلال غذا سے اپنی پرورش بھی کرنے, اپنا بزنس بھی کرنا ہے, اپنے گھر والوں کو خاص طور پر اپنے معصوم بچوں کو جو غذا کھلانی ہے وہ حلال کھلانی ہے انشاءاللہ العزیز. ایک بات اور بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ آسان نہیں ہے, جتنی آسانی سے تقریر کر لی جائے اور جذباتی بات کر لی جائے آسان نہیں ہے. آج کے دور میں خاص طور پر جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, ذرا غور سے سنیے کا کیا کہہ رہا ہوں, اس دور میں جس سے ہم گزر رہے ہیں 100% حلال روزی حلال غذا ممکن نہیں. ہم میں سے ہر شخص کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سود میں حرام غذا میں حلال روزی میں انوالو ہو رہا ہے. اب یہ تو بہت تشویش کی بات ہے. حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام, ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ سود سے بچ بھی جائیں سود کے دخان سے نہیں بچ سکیں گے. دخان کسے کہتے ہیں؟ دخان اس دھوئیں کو کہتے ہیں کہ اگر ایک کمرے میں کوئی شخص اسموکنگ کر رہا ہو تو اس کا اسموک, اس کا ایک ایکٹیو اسموکر ہوگا ایک پیسو اسموکر ہوگا. آپ اسموکنگ نہیں بھی کر رہے ہیں تب بھی وہ دھواں آپ کے پھیپھڑوں میں جائے گا. بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو باہر نکال دیا جائے, لیکن اگر ہم خاموش رہیں گے تو پیسو اسموکر ہم بن گئے, ہمارے پھیپھڑوں میں یا ہمارے بچے اگر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پھیپھڑوں میں بھی اسموکنگ جائے گا, اسموک جائے گا. بالکل اسی طرح جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, چاہے پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو سوائے چند کے, 100% اکنامک انٹرسٹ فری اکانومی نہیں ہے. پاکستان تو 100% سودی لین دین پہ چل رہا ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں. اس میں پاکستان کی ٹرانزیکشن خاص طور پر کس طرح سے ہوتی ہے, آپ کا اسٹیٹ بینک کس طرح سے سود پر معاملات چلتا ہے, کوئی سا بھی اسلامی بینک, یہ بھی ذرا توجہ سے سن لیجیے گا, اس میں بھی کوئی کنفیوژن نہ ہو, کوئی سا بھی اسلامک بینک 100% اسلامی نہیں ہے. یہ کسی بھی مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے, 100% اسلامی اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ پولا بکراتا ہے اپنا مال اپنا پیسہ اپنی انویسٹمنٹ اسٹیٹ بینک کے پاس, اور اسٹیٹ بینک سود پر کام قائم کرتا ہے. تو ایک کوششیں ہو رہی ہیں, مفتیان کرام کوششیں کر رہے ہیں کہ بینکنگ سسٹم اسلامی ہو جائے, 100% اسلامی ہو جائے, لیکن اس وقت 100% اسلامک بینکنگ پوری دنیا میں کہیں پر بھی نہیں. کوششیں ہو رہی ہیں جیسے میں نے عرض کیا, اور اس کو اسلامائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن پاکستان میں تو کم از کم یہ بات 100% درست ہے کہ ہم 100% انٹرسٹ فری اکانومی میں اس وقت نہیں ہے. البتہ اس کے لیے کریں کیا, اس کے لیے ایک تو تقریر ہو گئی, کچھ نہ کچھ شعور پیدا کیا جائے لوگوں کے اندر, اور کچھ تحریک برپا کی جائے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی بتا رہا ہے، ہماری عدالتیں بتا رہی ہیں، ہماری فیڈرل شریعت کوڈ اس بارے میں رہنمائی کر رہی ہے، پھر بھی اگر ہم تحریک برپا نہ کریں کہ اس ملک میں 100% سودی نظام ختم ہونا چاہیے، اس کے لیے اویئرنیس پیدا کی جائے، تحریک پیدا کی جائے، تب کہیں جا کر ہم خدا کے ہاں کہہ سکیں گے معذرتن الی ربہم ولعلہم یتقون. یہ بات اگر آپ کے علم میں ہو، دلچسپ واقعہ یاد آ گیا مجھے، سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب الاعراف کا سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بستی والوں کا واقعہ بیان فرمایا. وہ بستی یہودیوں کی تھی، وہ رہتے تھے مچھیرے تھے، سمندر کے کنارے رہا کرتے تھے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ہفتے کے دن ان پر پابندی تھی، کچھ کام دنیاوی کام نہیں کر سکتے، عبادت کر سکتے ہیں. قرآن حکیم بتاتا ہے کہ ہفتے کے دن اللہ نے آزمایا، اور آزمائش کرتے ہوئے ہفتے کے دن مچھلیاں بالکل سائنے سمندر پر آ جاتی ہیں اور اٹکیلیاں مارتی ہیں، ان کو بڑا غصہ آتا ہے، آج ہم پکڑ نہیں سکتے. لہذا تین گروہ بنے. پہلا گروہ وہ تھا، اس نے کہا کہ ان کو ہفتے کے دن ہم پکڑیں گے تو نہیں، لیکن سمندر سے لے کر اپنے گھروں تک، اپنے محلوں تک نالیاں بنا لی، نالے بنا لیے انہوں نے، جیسے پانی آتا پریشر سے وہ سارا کا سارا، اور آگے تالاب بنا لیے، وہ تالاب میں آ کر اسٹور ہو جاتی ہیں، اتوار کے دن جا کر مچھلیوں کو پکڑ لیتے. اس کو کہتے ہیں ہیلا، ہیلا کیا انہوں نے. ہفتے کے دن کسی مچھلی کو پکڑا نہیں، لیکن سارا دن کس کام میں لگایا؟ نالیاں بنانے میں سارا کام. بہرحال تین گروہ بنے. پہلا گروہ وہ تھا کہ جو ہفتے کے دن عبادت نہیں کر رہا تھا بلکہ یہ کام کر رہا تھا، یہ ظاہر بات ہے نافرمانی کا کام تھا. دوسرا گروہ اللہ والوں کا تھا، اور اللہ والے جینین اللہ والے کون لوگ ہوتے ہیں ذرا نوٹ کیجئے گا. انہوں نے کہا کہ یہ غلط کام کر رہے ہو، ہفتے کے دن عبادت کا دن ہے، تمہیں عبادت کرنی چاہیے. اب ان دو گروہوں کے درمیان آپس میں مخاصمہ شروع ہو گیا. ایک نے کہا بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے، ہم اگر کر رہے ہیں تو ہمیں کرنے دو، تم اپنا کام کرو، اللہ اللہ کرو، مسجد میں جاؤ، اللہ عبادت کرو. دوسرے نے کہا ہم صرف عبادت نہیں کریں گے، ہم نافرمانی سے روکیں گے بھی، برائی سے روکیں گے بھی، لہذا تم یہ غلط کام کر رہے ہو، تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا عذاب آئے گا. لوگوں کی میجورٹی جو عوام الناس ہوتی ہیں عام طور پر، جیسے ہماری عوام الناس ہے، وہ روکنے والوں کو روکنا شروع کر دیا کہ بھائی آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، ان کو ان کا کام کرنے دو، ہمیں ہمارا کام کرنے دو، لیٹ دین ڈو. آپ روکیں گے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو یہ حلال اور حرام کیا ہوتا ہے، کہاں کا حلال اور کہاں کا حرام، ہٹے ہائے ہوتی رہے رام لال، یہ کیا آپ نے حلال اور حرام کی تمیز لگا رکھی ہے، لہذا بس سب کو جو کام کر رہا ہے کرنے دو، آپ عبادت کرو. لہذا ہوا کیا، سورۃ الاعراف 21 رکوع خود جا کے پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان لوگوں کو سور اور بندر بنا دیا. بچایا کسے، بچے کون، صرف وہ لوگ بچے جو برائی سے روک رہے تھے. اور جب برائی سے روک رہے تھے اور مخاصمہ چل رہا تھا، جھگڑا چل رہا تھا، بڑے پیارے الفاظ ان کے نقل کیے گئے. الفاظ کیا ہیں روکنے والوں کے، معذرتن الی ربہم، یہ جو ہم برائی سے روک رہے ہیں یہ اس لیے کہ ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جناب میں جا کر معذرت کر سکیں کہ اے اللہ تیرا نظام نہیں چل رہا تھا، نافرمانی تھی، تو ہم محض اللہ اللہ نہیں کر رہے تھے، ہم آگے بڑھ کر اس برائی کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کے خلاف اویئرنیس دے رہے تھے، ایک تحریک برپا کر رہے تھے، کچھ نہ کچھ کر رہے تھے، موومنٹ تھی. اور اے اللہ معذرتن الی ربہم، اور آخری الفاظ ان کے بڑے پیارے والا اللہم یتقون، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تقوی اختیار کر لیں. اور ایسا ہی ہوتا ہے معاشرے میں، جب تحریک برپا ہوتی ہے نہیں المنکر کی، تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے. یقین کیجئے آج بھی بہت سارے لوگوں کو سود کی انٹینسٹی کا اندازہ نہیں ہے، سود کتنا بڑا گناہ ہے، جب تک آپ بتائیں گے نہیں تو کیسے پتا چلے گا. سورہ بقرہ میں جو الفاظ استعمال کیے گئے میں آیات سنا دیتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو کچھ بھی سود میں سے باقی بچائے، ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو. آیت کو دوبارہ سنیے یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کس سے، اہل ایمان سے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو کچھ بھی باقی بچائے سود میں سے، ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو. اگر سود نہیں چھوڑے تو کیا ہو، لاجیکل جواب کیا ہے، اگر سود نہیں چھوڑے، سودی لین دین کر رہے ہو تو مومن نہیں ہو، باقی کچھ بھی ہو سکتے ہو. آگے الفاظ کیا ہیں, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر سود نہیں چھوڑو گے تو اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ, سن لو اللہ اور اس کے رسول کا ایسے لوگوں کے خلاف اعلان جنگ. قرآن حکیم کا مطالعہ کر لیجئے, پورے قرآن حکیم میں شرک کے بعد جتنی شدت کے ساتھ سود کی مذمت آئی ہے پورے قرآن میں کہیں نہیں آئی. حدیث سناتے ہوئے تو گھبراہٹ ہوتی ہے, حضور نے فرمایا سود کے درجے, سود کے جو گناہ ہیں اس کے 70 درجے ہیں, وہ آئی سروہا, اس کا ہلکا ترین درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. یہ آیات اور حدیث سن کر گھبراہٹ ہوتی ہے. بہرحال یہ کہلاتا ہے صبر عن المعصیہ. آج ہم نے الحمدللہ صبر کی تین اقسام پڑھی, صبر علی الاطاعہ, صبر علی المصیبہ, صبر علی المعصیہ. اللہ کے احکامات پر, مصیبت پر صبر کرنا, اطاعت پر صبر کرنا, اور گناہوں سے بچنے کے لیے صبر کرنا, اور سب سے بڑا گناہ جیسے میں نے عرض کیا شرک کے بعد بے حیائی فحاشی ہے, اس کے ساتھ ساتھ حرام خوری ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی حرام خوری سے, ہر مصیبت سے, ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.